الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ابتدائی خطبے میں میں نے سورۃ الطلاق کی یہ دو آیات کا کچھ حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. انسان کے سامنے ہمیشہ سے اس کی فطرت میں شامل ہے کہ کچھ سوالات اس کے ذہن میں اس کو پریشان کیے رکھتے ہیں، اور اگر ان سارے سوالوں کو اگر ہم کنسائز کر کے جمع کریں کہ ان سوالات کی نوعیت کیا ہے، تو وہ سوالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا ہوگا. بس یہ چار چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے، یعنی مختلف سوالات بن کے انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں. اور اگر مختلف فقہا نے جو رب کی تعریف کی ہے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اگر اس تعریف کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہے کہ جو ہوگا، جب ہوگا، جیسا ہوگا اور جتنا ہوگا، اس کی پوری قدرت اگر کسی ہستی کو حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی اگر اس بات پر یقین انسان کو حاصل ہو جائے، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جب ہوگا اس کا وقت اللہ نے طے کیا رکھا ہے، جیسے ہوگا اس کا طریقہ بھی اللہ کے علم میں، میتھڈالوجی بھی اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے کیسے کرنا ہے یہ کام، اور جتنا ہوگا، زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اور اللہ کی حکمت میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کیسے سر انجام دینا ہے. لہذا ان چار سوالوں کے یہ چار جوابات ہمیں فقہا کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اللہ کی ذات پر توکل رکھنا. اور یہ توکل کیا ہے؟ میں نے جب بھی سورہ طلاق کی آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی جو یعنی اس کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اس پر پھر یقین دہانی کرائی گئی ہے اللہ کی نصرت کی. تو توکل ہے کیا، ذرا اس کو سمجھ لیں. فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیاوی اسباب اگر موجود ہوں تو ان کا اہتمام کرنے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا کہ ان اسباب کے ذریعے سے جو بھی کام ہوگا اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا اسی کو وائس ورسا میں لے لیں تو توکل یہ ہے کہ اگر اسباب کسی کام کے مخالف بھی ہوں اور اللہ چاہیں تو وہ کام سر انجام ہونے سے رک نہیں سکتا. لہذا اسباب کا اہتمام ضرور ہو، ان اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، یہ توکل ہے. وہ بڑا معروف شعر ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. توکل اصل میں اسباب کی نفی نہیں ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھ جاتے ہیں، ہم توکل کو اس طرح سے ڈیفائن کر جاتے ہیں کہ شاید اسباب کی نفی کرنے کا نام توکل ہے. نفی نہیں ہے، اسباب پر بھروسے کی نفی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن مجید میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں ہمیں مل جاتی ہیں کہ اسباب کا اہتمام کر کے پھر توکل کیا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے، دسیوں سال وہ بیماری چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایوب اپنا پیر جو ہے وہ زمین پر ماریے زور سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا. اب عقلی طور پر یہ دیکھا جائے کہ زمین پر پیر مارنے سے کسی ایسی بیماری کو جو دسیوں سال سے چل رہی ہے شفا کیسے مل سکتی ہے؟ عقل اس کو شاید ماننے سے گریز کرے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنا پیر زمین پر ماریں، وہ سبب جو اللہ نے بتایا اس کو اختیار کریں. چاہے عقلی طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر زمین پر مارا اور اللہ نے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دی. پھر اسی طرح قرآن مجید میں حضرت مریم سلام علیہا کا واقعہ آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، یعنی جس حجرے میں حضرت مریم سلام علیہا کو رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا، حجرہ بند ہوتا تھا، تالے کی چابی زکریا علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی اور اندر کسی کے آنے کا یا اندر سے باہر کسی کے جانے کا امکان نہیں ہوتا تھا. حضرت مریم سلام علیہا کے پاس ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں ان آیات میں ذکر موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم سلام علیہا کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حجرہ بند ہے اور بے موسم کے پھل ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بند حجرے میں عطا فرما رہے ہیں. لیکن اسی واقعے کو آپ آگے کنٹینیو کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، اور اب ظاہر ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو انرجی کی ضرورت ہے، تو کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم سلام علیہا، آپ ایسا کریے کہ اس کے تنے کو نہ ہلائیں. یہ تنے کو ہلانے کی بات ہے، ٹہنی ہلانے کی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی ٹہنیاں کتنی اونچی ہوتی ہیں کہ انسانی ہاتھ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تنے کو ہلانے کی بات، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر اسباب کے بھی وہاں پہ کھجوریں خود بخود نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ عطا فرما دیتے. لیکن مریم سلام علیہا سے کہا گیا کہ آپ اس تنے کو ہلائیے، اور کھجور کے تنے کو ہلانا، یہ چند کوئی نوجوان مرد بھی مل جائے نا اور مل کر بھی دھکا دینا شروع کریں تو اس کو ہلانا ممکن نہیں ہے. آج کوئی شخص اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ وہ کھجور کے تنے کو اس لیے ہلا رہا ہے کہ اس سے وہ یعنی کھجوریں نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ ممکن محسوس نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لہذا حضرت مریم سلام علیہا نے وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا، وہ جو سبب اللہ نے بتایا تھا. عقلی طور پر شاید اس کا کوئی فائدہ محسوس نہیں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس سبب کو اختیار کیا اللہ کے حکم کی فرما برداری میں، تنے کو ہلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنا ہلانا آپ کا کام ہے، کھجوریں کھلانا میرا کام ہے. تو پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگی، رتبن جنیا کا لفظ ہے. دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل رکھنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگل میں جاتا ہوں بکریاں چرانے کے لیے. ایک دوسری روایت میں اونٹنی کا لفظ بھی، میرے پاس اونٹنی ہوتی ہے، اور نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بابرکت معاملہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہے اللہ کے حضور، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ویسے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا ہدایت یہ عطا فرمائیے کہ کیا میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کا گھٹنا باندھ کر اللہ پہ توکل کروں. دونوں باتیں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ تم اونٹنی کا گھٹنا باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جنگل میں جاتے تھے بکریاں چلانے کے لیے, اور یعنی کسی نے دیکھا کہ ان کی بکریاں درخت کے ساتھ بنی ہوئی ہیں اور آس پاس جانا کچھ جنگلی درندے پھر رہے ہیں لیکن ان کی بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. تو جب وہ واپس آئے تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بکریاں ہیں اور درندے یہاں پھر رہے ہیں اور ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ تم اپنے جانور کو باندھو اور باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. تو میں اپنی بکریوں کو یہاں باندھ دیتا ہوں, باندھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور پھر سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. کسی جانور کی ہمت نہیں ہوتی کہ میری بکریوں کو نقصان پہنچا سکے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بندو اگر ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر کے اس فائدے سے دور رکھنا چاہے تو ساری کائنات تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی, اور اگر اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور ساری کائنات اس بات پر تل جائے کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتی. لہذا اسباب کا اہتمام کرنا. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ, اب تو خیر بہت کم ہو گیا معاملہ لیکن بہرحال اب بھی اللہ والے کچھ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, وہ جب نسخہ لکھنے لگتے تھے, پرسکرپشن لکھنے لگتے تھے تو اس کے اوپر سب سے پہلے لکھتے تھے ہوا شافی, اس کے بعد نیچے میڈیسنز لکھنا شروع کرتے تھے. اس بات کے اقرار کے بعد کہ ہم دوا دے تو رہے ہیں اپنی عقل کے, اپنے علم کے مطابق, اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق دوا دے رہے ہیں, اس دوا میں شفا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام دوا دینا ہے, مریض کا کام دوا لینا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص, دو انتہائی ہے نا, کوئی شخص سارا اعتماد ہی دوا پہ کر لے اور کہے کہ مجھے شفا اسی سے ملنی ہے, بس یہ دوا کہیں سے مل جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ہی اللہ پہ چھوڑ دے اور کہے میں ہاتھ پیر بھی نہیں ہلاتا اور خود بخود رزق آنا شروع ہو جائے. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسباب جو موجود ہوں, اب موجود ہی نہ ہو تو اور بات ہے, اسباب موجود ہوں تو ان اسباب کا اہتمام کرنا ہے لیکن اسباب پر توکل نہیں کرنا اللہ کی ذات پر. اسباب موجود ہی نہ ہو تو پھر تو آپ کے پاس چانس ہی کوئی نہیں. جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے سورہ نمبر 18 قرآن مجید کے اندر کہ اصحاب کہف کے پاس اسباب بچے ہی کوئی نہیں تھے. ایک طرف موت تھی اور دوسری طرف یہ تھا کہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں. انہوں نے ترجیح دی اس بات کو کہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گے, غار کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دے, ہمارے پاس اب کوئی اسباب موجود نہیں ہے. علوم القرآن کے ماہرین کہتے ہیں کہ من لدنک کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسباب کے بغیر, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں, بغیر اسباب. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہماری مدد فرما دیجئے, ہم تو سب کچھ آپ پر چھوڑ کر آپ پر توکل کر کے آ گئے, اسباب ختم ہو گئے. تو پھر جو ایسی سچویشن میں اللہ پر توکل کرے گا, سورہ کہف پڑھیے, اور خاص طور پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سورہ کہف کو مخصوص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے ساتھ, تو یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اسباب تمہارے پاس ختم ہو رہے ہوں یا بالکل ختم ہو چکے ہوں تو پھر بھی اللہ کے دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, بلکہ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو, اپنے ایمان کو دہراؤ اور اللہ پر توکل کرنا شروع کر دو. اور وہ توکل کیسا ہے, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اصحاب کہف نے اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑا, اللہ کے سپرد کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ 1450 سال کے بعد قرآن پڑھنے والے کچھ آئیں گے شاید جو آ کر ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوں عقلی طور پر سائنٹیفکلی کہ اصحاب کہف کھانا کیسے کھاتے تھے, پانی کیسے پیتے تھے, ان کا میٹابولزم کیسے چلتا تھا, ان کو جو ہے نا وہ نیوٹریشنز کہاں سے ملتے تھے, پروٹینز کہاں سے ملتے تھے, وائٹمنز کہاں سے ملتے تھے, یہ کیسے ہوتا تھا, سارا کچھ سوال پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے سوالوں کا ایک جواب دیا اور وہ جواب اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سالوں تک کھانا پینا اور باقی ساری ضروریات پوری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, 309 سالوں تک اللہ فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم کبھی ان کو دائیں کروٹ دیتے تھے کبھی بائیں کروٹ دیتے تھے, کھانا پینا تو بیسک نیڈز ہیں نا، اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ایسے لاڈ اٹھائے کہ اگر زیادہ دیر کوئی شخص سوتا ہے اور ایک کروٹ سوتا رہتا ہے تو اس کا جسم اس طرف سے سو جاتا ہے، اس کے مسلز فریز ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اللہ فرما رہے ہم 309 سالوں تک ان کی کروٹیں بھی بدلواتے رہے. ہم نے سورج کو حکم دیا ہے کہ آپ جب طلوع ہوں گے تو ایسے طلوع ہوں اور اس طرف کو غروب ہوں کہ آپ کی جو تپش ہے وہ اصحاب کہف کو لگنے نہ پائے. یہ ہے اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ. اللہ ہمیں یہ توکل نصیب فرما دے. اسباب موجود ہوں تو اسباب کا اہتمام کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا، اور اسباب موجود نہ ہوں تو پھر خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا. پھر آپ دور نبوی سے اس کی مثالیں لے لیجیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. جہاں جہاں موقع آیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تو بے مثال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے بھی اللہ پر توکل کی مثالیں قائم کی ہیں اور ان کی زندگیاں پڑھ کر ہمیں ان آیات کی حقانیت کا یقین ہوتا ہے. جو اللہ فرما رہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ضرور کریٹ کرتا ہے، کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے اللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سے. جنگ کا وقت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف ہے، بہت بڑا لشکر ہے، درمیان میں دریائے دجلہ آ جاتا ہے. دریائے دجلہ کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، وہ دوسری طرف رہنے والا جو دشمن ہے وہ پل کو توڑ دیتا ہے تاکہ مسلمان اس دریا کو پاری نہ کر سکے. اب گھوڑے ہیں، جانور ہیں، دریائے دجلہ ہے، بہت بہت وسیع دریا ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ہے اس کے اندر، کیا کریں گے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی تم میں اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو اللہ سے توبہ کر لے. عجیب لوگ تھے. اقبال نے کہا نا، نرالا عشق ہے ان کا، نرالے ان کے نالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. 60,000 کے لشکر میں ایک آدمی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں تھا، ایک شخص بھی. عجیب اللہ والے لوگ تھے. سب نے کہا ہم میں سے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ ہم یہ دریا پار کر جائیں گے. لہذا پہلے یہ 600 لوگ نکلیں آگے اور یہ دریا پار کریں، ایک ایک گروپ کر کے جو ہے نا اپنا اپنا دستہ لے جائے کمانڈر اور دریا پار کرتا جائے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، دریا کے پاس گئے، گھوڑا ہنہنانے لگا، گھوڑا تو گھوڑا ہے، دریا کی موجیں دیکھ کر اور اس کی روانی دیکھ کر. تو حجر بن عدی نے اپنے ساتھیوں کے سامنے آواز بلند یہ جملہ کہا کہ اللہ کے غلام اس چھوٹے سے نطفے سے ڈرا نہیں کرتے، اور اپنے سارے لشکر کو کہہ دیا کہ اب آپ نے دریا میں جب گھوڑے ڈالنے ہیں تو ساحل پر پہنچنے تک، خشکی پر پہنچنے تک آپ نے پڑھنا کیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین وکیل ہے، لہذا یہ پڑھتے جائیے اور دریا کے اندر اپنے گھوڑے ڈالتے جائیے. ہزاروں کا لشکر تھا اور سب کے سب دریا دجلہ میں سے ایسے گزر گئے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ہاں ایک واقعہ ضرور ہوا، وہ ایک صحابی اپنا گھوڑا لے کر دریا کے اندر آ گئے اور ان کا سامان بھی گھوڑے کے اوپر ہی ہے، اور اس گھوڑے پہ سے ان کے سامان میں سے ایک لوٹا جو ہے نا لوٹا وہ پانی کے اندر گر گیا. ان کے ایک ساتھی نے کہا تقدیر تیرا لوٹا لے گئی. کہنے لگے نہیں نہیں میرا دل تو نہیں بدلا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ دل نہ بدلنے کا جملہ کیا ہوا اس موقع پر؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں آپ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، میرا دل تو نہیں بدل گیا جو میرا نقصان ہوا ہے، اگر میری نیت وہی ہے تو میرا نقصان ہو نہیں سکتا، ایک لوٹا بھی نہیں گم سکتا میرا، میری نیت تو اب بھی وہی ہے کہ میں آپ کے راستے میں نکلا ہوں، لہذا میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو باقی ساتھیوں نے اس کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، لوٹا ہی تھا، یہ گم گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پانی میں گر گیا، اب کہاں سے آئے گا، پانی کی لہریں اس کو لے گئیں۔ کہا نہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، سارا لشکر کراس کر کے جب دریا کے دوسری جانب اترا تو لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ساحل کے اوپر اس صحابی کا لوٹا پہلے سے موجود تھا۔ میں کہا دیکھا، میں کہتا تھا میں اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ مجھے نقصان نہیں دے گا، یہ ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ۔ دنگے یرموک کا موقع آیا، مسلمانوں کا لشکر ہے 60,000، اس کے مقابلے میں روم والے 300,000 کی فوج لے کر آئے۔ آپ یہ توکل کا مظاہرہ ساری جنگوں میں دیکھ لیں، سیرت کی، غزوہ بدر میں یہاں 313 ہیں، وہاں 1,000 ہیں، غزوہ احد میں یہاں 1,000 نکلے تھے، 300 واپس چلے گئے، 700 رہ گئے، یہاں 700 ہیں، وہاں 3,000 ہیں۔ ہاں حنین میں یہ ہوا ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000، کفار کی تعداد تھی 4,000۔ اب دل میں کہیں یہ خیال آ گیا کہ اب تو ہم 12,000 ہیں، جب 313 تھے جیت گئے تھے، آج تو 12,000، آج تو ہم 3 گنا ہیں، جب دشمن 3 گنا تھا تب ہم جیت جاتے تھے، آج تو ہم 3 گنا ہو گئے، اب تو ہمارا جیتنا بالکل لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھروسہ کہاں ہوا ہے؟ اسباب پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ تم دیکھ لو، تم اپنی تعداد کی کثرت کے باوجود تمہارے پیر اکڑ گئے تھے، ایک مرتبہ 14 صحابہ تاریخ میں آیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے تھے بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یعنی ان کو جمع کیا، یعنی ایک دفعہ ہلایا ہے، ایک دفعہ یہ تربیت کی ہے کہ بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی زیادہ، اسباب زیادہ بھی ہوں گے تو کہیں دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ان اسباب کی بنیاد پر ہم فتح یاب ہو جائیں گے، فتح و نصرت آئے گی تو اللہ کی جانب سے آئے گی۔ جنگ یرموک میں 60,000 مسلمان ہیں اور 300,000 کا لشکر ہے رومیوں کا، ان رومیوں کے 300,000 کے لشکر کے اندر ایک عرب قبیلہ بھی ہے، اس کی تعداد بھی تقریباً 60,000 آ رہی ہے، اور یہ عرب قبیلہ وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، عیسائی رہے تھے، یہ آج بھی اردن کے ایک علاقے میں واقع ہے یہ قبیلہ، اور آج بھی عیسائی ہیں، ان پر ایسی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے کہ اسلام کی توفیق نہیں ہوئی ان کو، آج بھی عیسائی ہیں، بنو غسان، یہ عیسائی تھے، ہیں عرب کے تھے لیکن بہرحال رومی بادشاہ چونکہ عیسائی تھا لہذا اس کی نصرت میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ گئے تھے۔ تو روم کے سپہ سالار نے اس عیسائی قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا کہ تمہاری تعداد اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً برابر ہے، ہم نے کیا کرنے کو لڑنا ہے، تم ہی آگے جا کر پہلے لڑ لو، عرب ہی عرب کو کاٹ دیں، لوہا لوہے کو کاٹ دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دعوت دے دی، اس نے کہا پہلے ہمارے اپنے بھائی بندوں سے آ کے تو مقابلہ کرو نا، رومیوں سے بعد میں کر لینا۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ، انہیں حضرت خالد بن ولید کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، جواب سنیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مجھے 30 آدمی دے دیں، میں بنو غسان کے 60,000 کے لشکر کو شکست دے دوں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ کتنے آدمی؟ 30۔ قریب بیٹھے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں نہیں 30 بہت کم ہے، 60,000 کا لشکر ہے، 30 بہت کم ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا کہ آپ ایمان لانے سے پہلے تو بڑے بہادر تھے، کیا ایمان لانے کے بعد ڈر گئے ہیں کفار سے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ کہنے لگے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 30 لوگ بہت تھوڑے ہیں، 60 آدمی لے جاؤ۔ کتنے لے جاؤ؟ 60، 30 کی بجائے 60 لے جاؤ، یعنی ایک کا مقابلہ کتنوں سے؟ 1,000 سے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ 60 آدمی لے جائیں، میری بھی یہی ریکمنڈیشن ہے آپ 60 لے جائیں، لیکن یہ 60 آدمی کس کرائٹیریا کے اوپر آپ پسند کریں گے؟ آپ جملہ سنیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں وہ 60 آدمی چنوں گا کہ جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا، اور یہ جب اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ خود ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. 60 کے 60 صحابہ، اکثریت ان میں سے انصار کی، دستہ بن گیا، رات ہو گئی، فیصلہ ہوا صبح جائیں گے حملہ کرنا. ساری رات بیٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے ہیں، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک زرار بن اسود صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ پورے اسلامی لشکر کے اندر ان کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے بارگاہ میں رو رہے تھے کہ اللہ ہم آپ کے توکل پر، آپ کے سہارے پر جا رہے ہیں، آپ کے دین کا کام کرنے، آپ ہماری مدد فرما دیجیے. صبح ہوئی، رات کے جاگے ہوئے ہیں، آنسو بہائے ہوئے ہیں، تہجد پڑی ہوئی ہے، نوافل پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہوئی ہیں، اب لشکر تیار ہوا اور چل پڑا. وہ بنو غسان کے قبیلے کے سردار نے دیکھا یہ 60 آدمی آ رہے ہیں، اس نے کہا لو آ گیا نا صلح کرنے، میں تو پہلے کہتا تھا جنگ نہیں کر پائیں گے، آگے صلح کر، ایسی شرائط رکھوں گا ذلیل کر دوں گا. یہ 60 آدمی آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ کون سی شرائط بھائی، کون سے مذاکرات، ہم تو جنگ کرنے آئے ہیں تم سے. وہ کہنے لگا مجھے عرب میں ذلیل نہ کراؤ، میرا 60,000 کا لشکر ہے، تم 60 آدمی ہو، تمہیں تو چند منٹوں میں یہ کچل کے رکھ دیں گے، پھر عرب کے لوگ مجھے تانے دیں گے کہ میں نے اتنا بڑا لشکر لے کر اتنے چھوٹے سے لوگوں کو، اتنی چھوٹی سی تعداد کے اوپر میں نے حملہ کر دیا، مجھے عرب میں ذلیل نہ کرنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مقابلہ کر پھر دیکھتے ہیں، یہاں 60 آدمی ہیں اور دوسری جانب 60,000. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 60 ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا آپ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، میں صرف آپ کو ایک یاد دہانی کراتا ہوں بطور امیر، اور وہ یاد دہانی یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا توکل اپنی تعداد پر نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے. ایک صف بنا دی انہوں نے. اب 60,000 کا لشکر آ کر حملہ کر رہا ہے 60 آدمیوں پر، اور صف نہیں ٹوٹ رہی، صف نہیں ٹوٹ رہی. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، وہ شامل تھے وہاں، کہہ رہے میں غور سے دیکھ رہا ہوں کہ 20 حملے تو میں نے انگلیوں پر گنے ہیں، کہ 20 حملے کیے ہیں 60,000 کے لشکر نے آ کر، اور ان صحابہ کی صف بھی نہیں توڑ پائے. خیر جنگ جاری رہی، مختصر کر رہا ہوں، جنگ جاری رہی، سارا معاملہ چلتا رہا، اور شام ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میں نے خالد کو بھیج تو دیا ہے، اب وہ جنگ ہو رہی ہے اور صبح سے شام ہو گئی ہے، پورا دن گزر گیا ہے، میں واپس جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو گئے تو، لہذا ہم چلیں گے پیچھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں لڑ رہے تھے وہاں گئے تو دیکھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کھڑے، اور وہ جو رومیوں کا لشکر ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا امیر صاحب بات یہ ہے کہ ان کو تم نے شکست دے کر بھگا دیا ہے، لیکن میں نے جب اپنے صحابہ کی، جب میرے ساتھ جو ساتھی موجود تھے، جو لشکر موجود تھا، میں نے ان کی تعداد گنی ہے تو صرف 20 لوگ یہاں کھڑے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ 40 شاید شہید ہو گئے ہوں گے. اب عبیدہ بن جراح بھی رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے وہ 40 صحابہ اگر شہید ہو گئے تو میں عمر کو کیا جواب دوں گا جا کے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، ذرا میتیں تو دیکھیں نا کہاں ہیں، جب میتیں دیکھی گئی تو ان میں صحابہ کی میتیں تھیں نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہو نہ ہو یہ 40 لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں نا، وہ بھاگتے ہوئے 60,000 کے تعاقب میں گئے ہیں انہیں قتل کرنے کے لیے. میں جاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا. بڑا خوبصورت جملہ ہے یہاں, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا, آپ صبح سے لے کر شام تک جنگ کرتے رہے ہیں, چند چند لوگوں کو لے کر آپ اتنے بڑے لشکر سے لگے رہے ہیں, اللہ کے سہارے پر, اللہ کے توکل پر آپ لگے رہے ہیں, اب آپ آرام کر لیجئے, میں تازہ دم لوگوں کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھیوں کو واپس لے آئیں. تو ایک جملہ جو میں کہتا ہوں کہ شاید سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی کنسنٹریشن کیا تھی, ان کا فوکس کیا تھا, ان کی محنتیں کس لیے تھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود اپنے ساتھیوں کے تعاقب میں جاتا ہوں اور انہیں لے آتا ہوں, اور رہی بات میرے آرام کی اور میرے سکون کی اور یعنی مجھے آسانیاں مہیا کرنے کی, تو حضرت خالد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وَأَمَّا الرَّاحَةُ فَغُدْنِي إِنشَاءَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ, یہ راحت, یہ سکون, یہ اطمینان تو اب انشاءاللہ جنت میں جا کر لیں گے. اس دنیا میں راحت اور سکون کیا ہے؟ ہم تو جنت کے متلاشی ہیں, ہم تو جنت کے راہی ہیں. یہ تھا وہ معاملہ جب ایمان والوں کو اللہ پر توکل ہوا کرتا تھا, جب وہ ہر کام اللہ کے بھروسے کیا کرتے تھے. اور یہ روایت امت میں چلتی رہی ہے انفرادی زندگیوں میں. موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی, وہ وادی کے اندر موجود ہیں اور وحی آ گئی اور اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ اب آپ کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے, اب آپ جائیں فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں. اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے فرعون کی طرف, وہ بغاوت کر رہا ہے اللہ کی, اس کے پاس جا کے اللہ کا پیغام پہنچائیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس مڑے, اب دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل تو ضروری ہے لیکن حالات بڑے مختلف ہیں, اس لیے کہ میں جیسے ہی اپنی قوم کی طرف واپس جاؤں گا تو وہ جو میرے سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا, یہ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر لیں گے, میرے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ میں فرعون کے دربار میں جا کے کلمہ حق کہوں گا تو مجھے پھر مصائب بھی آئیں گے, مشکلات بھی آئیں گی, آزمائشیں بھی آئیں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے کھانے پینے کا معاملہ کہاں سے چلے گا, میں تو معاش کی جدوجہد کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میری معاش کیسے چلے گی. اتنا خیال آیا. تو البدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگی, گرے نہیں, لڑکھڑائے. جب ٹھوکر لگی تو اللہ نے پکارا اور کہا, موسیٰ یہ ذرا پتھر اٹھائیں, چھوٹا سا پتھر. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر مار کے توڑیں. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر توڑا, اندر سے ایک اور چھوٹا سا پتھر نکلا, پھر آواز آئی, موسیٰ اس کو بھی توڑیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی توڑا, نیچے سے ایک بالکل کنکری اندر سے نکلی, بہت چھوٹی سی. پھر آواز آئی اللہ کی, موسیٰ اب اس کنکری کو بھی ذرا زمین پر ماریے. تو جب زمین پر اس چھوٹے سے ڈھیلے کو, کنکری کو مارا تو اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلا اور زمین پر بھاگنا شروع ہو گیا. آواز آئی, موسیٰ جو رب اس چھوٹے سے کیڑے کو تین پتھروں میں بند ہوئے ہوئے بھی رزق عطا فرما رہا ہے, وہ اپنے بندوں کے رزق سے لاپرواہ نہیں ہے. ایک مچھلی دنیا میں ایسی موجود ہے 22 ٹن گوشت کھا جاتی ہے ایک دن کا, کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ پر توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے. ظاہر ہے اللہ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے, یہاں بھی فارمولا وہی لگے گا, فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسی کہ تمہاری استطاعت, اپنی استطاعت کے مطابق, جتنی استطاعت رکھتے ہیں, جتنا تھریش ہولڈ ہے اس کے مطابق اگر اللہ پر توکل کریں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. وہ صبح جب نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کہاں جانا ہے, کہاں جا کے ان کی جاب ہے, کہاں انہوں نے کوئی تجارت کرنی ہے, کوئی کچھ کر, انہیں معلوم ہی نہیں. بس اللہ کے بھروسے وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھوکا نہیں رکھتا. میں بارہا یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ سفر پر تھے, راستے میں رکے, ایک باغ تھا, تو کچھ ساتھی ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ باغ ہے, تازہ امرود لیتے ہیں یہاں سے. تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس سے کہا کہ امرود دے دو. اس نے دیکھا مولوی ہیں چار پانچ, اس نے کچھ امرود دیے. تو میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا امرود میٹھا ہے اور کون سا نہیں ہے, یہ کیسے, یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے, کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ اس نے کہا سائنس کوئی نہیں ہے, جس امرود پر کسی پرندے نے چونچ ماری ہوتی ہے نا, یہ لازمی بات ہے کہ وہ میٹھا ہی ہوتا ہے. جو اللہ پہ توکل کر کے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے نا, اللہ اس کو کڑوا پھل بھی نہیں کھلاتا. یہ ہے توکل کا انعام, یہ ہے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا انعام. اور پھر اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی دیکھ لیں, تو دنیاوی معاملات کے حوالے سے میں نے عرض کیا, انفرادی زندگی میں بھی اللہ پر توکل اور اجتماعی زندگی میں بھی توکل. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مال کو جمع کرنا یہ فی نفسی ہی کو بری شے نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن توکل کے خلاف ہے. آپ مال جمع کر رہے ہیں کہ یہ میں 10 سال کے بعد استعمال کروں گا بوڑھا ہو کر, یہ توکل کے خلاف ہے. ایک عرب شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تم دو چیزوں پر اپنے بڑھاپے کے حوالے سے توکل کرتے ہو, ایک اپنی اولاد پر, دوسرا اپنے مال پر. مال جمع کرتے ہو بڑھاپے میں کام آئے گا, اولاد کو جوان کرتے ہو, اچھی تربیت دلواتے ہو, اچھی تعلیم دلواتے ہو کہ جب میں بوڑھا ہوں گا یہ مجھے سرو کرے گی. وہ عرب شیخ کہتے ہیں اگر تم یہ کرو کہ تم مال اور اولاد کی بجائے اللہ پر توکل کرنا شروع کر دو, تو یاد رکھنا مال بھی بے وفا ہے, اولاد بھی بے وفا ہے, اللہ بے وفا نہیں ہے. اللہ تمہیں تمہارے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑے. اور وہ جو بات استاد محترم فرمایا کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ مشکل وقت کے لیے کچھ اکٹھا کریں گے تو یاد رکھیے گا مشکل وقت ضرور آئے گا. اور اگر آپ نے کسی مشکل وقت کی تیاری نہیں کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے پلے کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو بھی. اب وہ جو قرآن مجید میں الفاظ آ رہے ہیں, میں تو اسے اس طرح سے کہا کرتا ہوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ وہ کسی شخص کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم وسعت خود بڑھا رہے ہیں اپنی. جب وسعت بڑھائیں گے تو تکلیفیں بھی بڑھتی جائیں گی, بوجھ بڑھتا جائے گا, آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. ہم تو وسعتیں بڑھا رہے ہیں, تو وسعتیں بڑھانے کی بجائے اور آزمائشیں بڑھانے کی بجائے اللہ سے مدد طلب کرنا, اللہ پر اپنا پورا بھروسہ کرنا. اور اس بھروسے کی کیا مثال ہو, یعنی غزوہ بدر پر مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے نا ایک صحابی نے ایسے ہاتھ اونچا کیا اور کھجور کی چھال توڑ لی, تو دوسرے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, کھجور کی چھال جس کو آپ یوں ایسے دونوں سائڈ سے پکڑ اور ایسے کریں تو ٹوٹ جاتی ہے. دوسرے نے پوچھا کیا کر رہے ہو, اس نے کہا بس میں اب تفصیل سے وہ جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ میں تو مشرکوں سے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کون دشمن؟ جن کے پاس تلواریں ہیں, جن کے پاس گھوڑے ہیں, جن میں سے 700 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زرہ پہنے ہوئی ہے, سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے. میں ان سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں, میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے, کوئی تیر کمان نہیں ہے, کوئی اور شے نہیں ہے, لیکن بہرحال اس وقت جو سبب میرے پاس مجھے نظر آیا وہ یہی تھا کہ میں کھجور کی چھال توڑ لوں. میں نے وہ چھال توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی ہے, اس چھال میں تلوار کا اثر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. موجودہ اسباب میں تو صرف یہی تھا میرے پاس, وہ میں نے کر لیا. یہ ہے توکل. آج لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں کی امت کے بڑے مسائل ہیں, کیا حل ہے, کیا ہونا چاہیے؟ حل تو قرآن مجید نے دے دیا ہے, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تم غالب آ جاؤ گے, تمہیں اللہ دنیا میں عزت ادا فرمائے گا. لیکن کس وقت میں؟ جب تم حقیقی اور سچے مومن بن جاؤ گے, اور جب تمہارے اندر اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل آ جائے گا, تو تب اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ قلیل کو کثرت کے اوپر غالب کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیل, اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی, تو وہی رہتی ہے. تبدیلی اگر آئی تو ہماری طرف سے آئی ہے, کمیاں کوتاہیاں اگر ہوئی ہیں تو ہماری جانب سے ہوئی ہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, اس توکل کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک ڈائمینشن آخرت کے حوالے سے بھی اللہ پر توکل. کہیں انسان کے ذہن میں یہ گمان نہ آنے پائے کہ میں نے بڑے اعمال کر لیے ہیں, اور میں بڑا نمازی اور بڑا حاجی اور بڑا پرہیزگار اور بڑا تقویٰ والا اور جناب صدقہ خیرات کرنے والا اور یہ سب کرنے والا بن گیا ہوں، لہذا امید ہے کہ انہی سارے کاموں کی بنیاد پر میں آخرت میں کامیابی حاصل کر لوں گا. نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ ہے آخرت کے حوالے سے کہ مومن ہمیشہ بین الخوف والرجا رہتا ہے. خوف اسے رہے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں ہی نہیں، اور رجا اور امید اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے میرے ان چھوٹے چھوٹے اعمال، میرے ٹوٹے پوٹی نمازوں کو اور سجدوں کو اور رکوع کو اور روزوں کو اور حج اور عمرے اور زکوٰۃ اور جہاد کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بس قبول فرما لے. آخرت کے حوالے سے بھی اپنے اعمال پر توکل کرنے کی بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا، اعمال کرتے رہنا ہے لیکن ان اعمال پر اگر توکل کیا تو تکبر میں تبدیل ہو جائے گا. اعمال کرتے رہیں، آپ اندازہ لگائیے، ابھی آپ نماز پڑھیں گے جمعے کی انشاءاللہ، جب بھی کوئی نماز فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کے کچھ اذکار ہیں آپ سب پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، وہ اذکار کبھی ان پہ غور کیا کریں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کیوں سکھائے؟ اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھا کرو. کیوں پڑھا کریں بھائی؟ اب ذرا اس کی حکمت دیکھیں نا. اللہم آئنی علی ذکرک، نماز ذکر نہیں ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو کس لیے قائم کرو؟ میرے ذکر کے لیے. تو نماز ذکر ہے، عبادت بھی ہے، شکر بھی ہے اللہ کا. آپ نے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا آپ نے، اور آپ نے ذکر بھی کیا اور آپ نے عبادت بھی کی، اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ نہ میں ویسا ذکر کر سکا جیسے آپ کی شان کے لائق تھا، نہ میں آپ کا ویسا شکر ادا کر سکا جیسے آپ کی شان کے لائق تھا، اور نہ میں ویسی عبادت کر سکا جیسے آپ کی شان کے لائق تھا. تو میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ مزید ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی اور خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے انسان میں عاجزی پیدا ہوگی، وہ عبادت کا تکبر نکلے گا جو انتہائی خطرناک ہے، جو ریاکاری بن کر عبادات کو کھا جاتا ہے وہ تکبر نکلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان جب وہ مزید مختار مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے، ان کی سیرت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.